جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سسر آپ کا سوال یہ ہے کہ تشہد میں جو انگلی ہلاتے ہیں اس کا جو ہے وہ کیا دلیل ہے, یا اس کا مطلب مین اصل جو ہے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سسر, وجہ میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے سنت ہے. اور یہ انگلی ہلانا اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات موجود ہیں جو کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں روایت کی ہیں اور باقی کتابوں میں بھی اسے روایت کیا گیا ہے. اب یہ جو انگلی ہلانا ہے, پہلے نمبر پہ تو یہ سمجھ رکھ لیجئے کہ انگلی کا اشارہ ہم اسے کہیں گے, ٹھیک ہے؟ اشارہ, تو یہ جو انگلی کا اشارہ ہے یہ پورے تشہد میں ہوتا ہے, یعنی جو ہی بیٹھے ہیں التحیات کے لیے تو شروع التحیات سے لے کے اگر درمیان والا تشہد ہے تو آخر تک, اور اگر آخری تشہد ہے تو آخر میں دعاؤں تک جو ہے اس انگلی کو اشارہ رکھنا ہے. اور یہ انگلی کا اشارہ سیدھا قبلے کی طرف ہوتا ہے, نیچے جھکا ہونا نہیں ہونا چاہیے, سیدھا قبلے کی طرف ہوتا ہے. تو یہ اشارہ جو ہے وہ سارے کے سارے تشہد میں. باقی رہا کہ اس انگلی کو ہلانا چاہیے یا سیدھا کھڑا رکھنا چاہیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے والی احادیث بھی موجود ہیں اور ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ جس کا مطلب ہے کہ کانا یحرکھا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت دیتے تھے. لیکن حرکت کا یہ معنی لینا کہ وہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک زور 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 سے, یہ حرکت نہیں ہے. حرکت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسری روایت میں موجود ہے کہ کانا یدعو بہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے کے ساتھ دعا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو انسان پڑھ رہا ہے یعنی التحیات پڑھ رہا ہے, دروشی پڑھ رہا ہے, تو یہ اس کا ایک انگلی کے ساتھ بھی لنک ہو. مثال کے طور پہ جیسے ٹیچر جو ہے وہ پڑھا رہا ہوتا ہے, یا ایک خطیب جو ہے وہ ایک جمعہ پڑھا رہا ہے, تو جیسے وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی ہل رہے ہوتے ہیں. تو گویا کہ جب انسان التحیات للہ والصلوات والطیبات جب اپنی طرف سے یہ اقرار کر رہا ہے تو اس میں انگلی ہلکی سی تھوڑی سی اوپر نیچے جو ہے وہ ہوتی رہے, یہ اشارے کا مقصد ہے. اور ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ اس انگلی کو اشہد لا الہ الا اللہ پہ کھڑا کیا جائے اور پھر اس کلمے کے پورے ہونے پہ نیچے بند کر دیا جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. پورے تشہد میں انگلی سیدھی اشارے میں رہے گی, ہلکی سی حرکت آ سکتی ہے انسان کے اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو انسان التحیات درود شریف یا دعاؤں کی صورت میں جو ہے وہ پڑھے گا. اور انسان جب التحیات پہ بیٹھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نگاہ جو ہے وہ انگلی کے اوپر رکھتے تھے, نگاہ جو ہے انگلی کے اوپر رکھی جائے. اور اس انگلی کے اشارے کرنے کے تین طریقے سے ہوتا ہے کہ ہاتھ, باقی ہاتھ کی انگلیاں اور انگوٹھا جو, ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی دو انگلیوں کو بند کیا جائے, اور شہادت اور جو ہے درمیان والی بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا جائے, اور اس شہادت کی انگلی کو سیدھا جو ہے وہ اشارہ کیا جائے. یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تینوں انگلیاں چھوٹی سائڈ سے بند ہوں, انگوٹھا جو ہے وہ ان کے اوپر ہو, اور شہادت کی انگلی کو سیدھا کر کے جو ہے وہ اشارہ کیا جائے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اور تیسرا طریقہ 53 ہے, 53 کا سائن بنانا. شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے یا نہیں ہے کہ عربی کے اندر یہ جو ہاتھ کی 10 انگلیاں ہیں, ان 10 انگلیوں پہ 10,000 تک بغیر غلطی کے گنا جا سکتا ہے. ایسا طریقہ موجود ہے کہ 10 انگلیوں پہ 10,000 تک بغیر غلطی کے گنا جا سکتا ہے. اب اس میں جہاں 53 بنتا ہے, جی جہاں پہ 53 بنتا ہے تو اس میں چھوٹی تین انگلیاں بند ہوتی ہیں اور انگوٹھا جو ہے وہ شہادت کی انگلی کے جڑ میں ہوتا ہے سائیڈ سے. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ایک طریقہ تھا ہاتھ کے اشارہ کرنے کا انگلی سے کہ انگوٹھا اس کی جڑ میں رکھتے اور باقی تین انگلیوں کو جو ہے وہ بند رکھتے. تو اس طرح کر کے یہ تین طریقوں سے انگلی سے اشارہ کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, پورے تشہد میں ہوگا, انگلی کا ہلکا سا اشارہ ہوگا پڑھنے کے ساتھ, وگرنہ اشارہ ہوگا سیدھے قبلے کی طرف اور نگاہ اس انگلی پہ ہوگی اور ہاتھ کو باقی تین طرح جو ہے وہ بند کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ بات پوری سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء. سسٹر, ایسا ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ بیٹی اگر گھر میں خوش ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے باپ کی وراثت سے کچھ نہیں چاہیے, تو بات یہ ہے کہ بیٹی کا حصہ تو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے, اب اس کو وہ حصہ چاہیے, وہ اسے لینا ہوگا. ہاں یہ ہے کہ لینے کے بالکل ڈائریکٹ نہ لے اور کہے کہ میں نے اپنا حصہ جو ہے بھائی کو ہبا کر دیا یا فلانے کو دے دیا, تو وہ الگ بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنا حصہ لے ہی نہیں سکتی, وہ اپنا حصہ کسی اور کو دینے کا حق رکھتی ہے, تو اس کا حصہ موجود ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ وراثت میں جو بھی کوئی حصہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو دے سکتا ہے. اس انداز سے اگر وہ دینا چاہے جو ہے وہ بیٹی اپنا حصہ کسی کو تو دے سکتی ہے, ایسا کوئی منع نہیں ہے. لیکن عموماً ایسا ہمارے ہوتا ہے, ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں کہ ہر ایک عورت کو اس کا حصہ چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی عورت حصہ لے لیتی ہے تو اس کو لوگ جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائیوں کا حق مار لیا ہے, فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے, یہ ایک معاشرے میں ایک رسم چل گئی ہے. وگرنہ جو ہے وہ چاہے کوئی گھر میں خوش ہے یا جیسے بھی ہے, آج کل کون انسان ہے جو کہتا ہے میں دنیا سے جو ہے وہ مجھے بالکل ہی بے رغبتی ہے اور فلاں ہے, یہ ایک ہمارا جو ہے وہ. بہرحال میں ایک جو بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں کو یا دوسرے وارثوں کو کوئی ایسا ہیلا بہانا یا کوئی ایسی بےزتی یا کوئی ایسا تانا یا کسی انداز سے بھی اشارے کنائے سے بھی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے حصے کو دوسرے کو دے دے. یہ اگر کیا جائے گا تو غلط ہے. اگر اس کے بغیر, کسی بھی اسی طرح کی چیز کے بغیر وہ بہت ہی زیادہ خوشی سے اپنا حصہ کسی اور کو ہبا کر دے تو وہ جائز ہے, اس میں کوئی منع نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جی نیکسٹ سر, جنہوں نے حضرت کیا ہم آپ کے آ سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, ایسا ہے کہ یہ جو اشارہ کرنا ہے یہ دائیں ہاتھ کی رائٹ ہینڈ سے جو انگلی ہے اس سے کرنا ہے. جو لیفٹ ہینڈ ہے اس کی پوری انگلیاں کھلی رہیں گی اور وہ انسان نے اپنے لیفٹ جو ہے وہ اپنا جو یعنی اس کا جو ہے گھٹنا ہے اس کے اوپر یا ران کے اوپر جو ہے انگلیاں سیدھی رکھی ہوئی ہوں گی, ٹھیک ہے. رہا جو اس کا رائٹ ہینڈ ہے اس کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے بس, اور یہ جو انگلیاں ہیں باقی انگلیاں اس سے مراد اسی ہاتھ کی باقی انگلی, یعنی رائٹ ہینڈ کی ہی باقی تین انگلیاں بند ہوں گی, اور اس طرح ان کو جو بند کرنے کا طریقہ ہے وہ تین طرح ہے, وہ تین طرح ہے. شہادت کی انگلی سیدھی رہے گی, اس سے قبلے کی طرف سیدھا رکھا جائے گا, اور باقی جو تین انگلیاں ہیں وہ بند ہوں گی اور انگوٹھا بھی ان کے ساتھ بند ہوگا, یہ ایک طریقہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ انگوٹھے کو اور درمیان والی بڑی انگلی کو ایک گول دائرے کی صورت میں حلقہ بنایا جائے گا اور شہادت کی انگلی کو سیدھا ہی رکھا جائے گا اور دو انگلیاں ساتھ والی بند ہی رہیں گی, ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تینوں انگلیاں بند رہیں گی اور انگوٹھا جو ہے وہ شہادت کی انگلی کئی جڑ جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے پہلو پہ سائڈ پہ ساتھ لگایا ہوگا. تو یہ جو ہے تین طریقے ہیں یعنی اس کا جو ہے وہ ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرنے کے. تو یہ یعنی یہ اس کا یعنی اس طرح کر کے جو ہے یہ اشارہ کرنا ہے. تو باقی جو لیفٹ ہینڈ ہے اس سے جو ہے وہ کوئی اشارہ نہیں کرنا ہے اور اس کی انگلیاں جو ہے وہ سیدھی رہیں گی. بہرحال میرے بھائی میں نے یہ تھوڑی سی پہلے بھی وضاحت کر دی ہے کہ جو اس انگلی کا ہلانا ہے وہ ایسا نہیں, اس کو ہلانا اگر ہو بھی تو ہلکا سا ہلایا جائے. یہ جو عموماً ہے نا بہت زور سے ٹھک 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 زور سے ہلایا کچھ لوگ ہلاتے ہیں, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسائی کی روایت میں یہ بھی الفاظ ثابت ہیں کہ ناصاب اصبعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی جو ہے وہ شہادت کی اس کو گاڑتے تھے. تو اس کا مطلب یہ, ناصاب کا مطلب تو یہ ہے نا کچھ سے پھر روک کے رکھنا. تو روک کے رکھنا بھی اور حرکت بھی دینا, یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں کہ حرکت اس کی آہستہ سے ہو. اور ایک تیسری روایت جس میں یہ الفاظ ہیں کہ یدعو بها, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دعا کرتے تھے. تو دعا کرنے کا انگلی کے ساتھ معنی یہ ہے کہ جو انسان کلام پڑھ رہا ہے, التحیات ہے, درود شریف ہے, دعائیں ہیں, تو ان کے ساتھ ساتھ ہلائے. یہ جو ہے امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. باقی سر آپ کا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر کرسی پہ بیٹھے ہوں, چیئر پہ بیٹھے ہوں, تو اس کے ساتھ جو ہے ہاتھ گھٹنے پہ رکھنے ہوتے ہیں, ہاتھ گھٹنے پہ ہی رکھنے ہوتے ہیں. اور جب سجدہ کرنا ہوتا ہے یا رکوع کرنا ہوتا ہے تو انسان اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پہ ہی رکھ کر گردن سے سر سے جھکے گا, رکوع کے لیے کم تھوڑا سا جھکے گا اور سجدے کے لیے زیادہ جھک جائے گا. جتنا بھی جھک سکتا ہے اتنا جو ہے وہ جھک جائے گا اگر وہ چیئر پہ بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے. اور یہ سجدہ یا رکوع کرسی کے آگے اگر کوئی اونچی چیز ہے یا چھوٹی سی پھٹی وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو اس پہ انسان ہاتھ رکھ کے سجدہ نہ کرے. سجدہ جو ہے انسان جب بیٹھا ہوا ہے تو وہ انسان اپنے گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ رکھے اور اس کے ذریعے پھر آگے جھکے جتنا جھک سکتا ہے, رکوع کے لیے ذرا کم ہو, سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو. اور جب انسان بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور بیٹھ کے قیام والی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے تو یا رکوع کے بعد والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو ایسی جگہوں پہ انگلی سے اشارہ نہیں کرنا ہوتا ہے. یہ جو شہادت کی انگلی کا اشارہ ہے یہ صرف تشہد کے اندر ہے, پہلے التحیات میں یا دوسرے التحیات میں تب انگلی کا اشارہ ہوتا ہے. اگر انسان ویسے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو جب ویسے بیٹھا ہوا ہے اس وقت انگلی کا کوئی اشارہ نہیں ہوتا ہے. اور انسان نے ویسے جب بیٹھ کے نماز پڑھنا ہوتی ہے, اگر تو زمین پہ بیٹھنا ہو تو چوکڑی مار کے بیٹھنا چاہیے, اور اگر چیئر پہ بیٹھا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہے اس نے رکھے ہوں گے, باندھے ہوئے ہوں گے, یا رکوع کے بعد ہاتھ ہے تو وہ اسی گھٹنوں پہ ہی رہیں گے. تو اشارہ جو انگلی کا ہے وہ صرف اور صرف تشہد کے موقع پہ ہوتا ہے. کیا انگلی سے شیطان کو بھی عذاب یعنی ایسا ہے کہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ یہ انگلی کا اشارہ جو ہے یہ شیطان پہ بھاری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت تیزی سے اس کو ہلانا جیسے کہ ہلایا جاتا ہے. واللہ اعلم. جزاک اللہ احسن الجزاء. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے ایسا ہے کہ شوال کے روزے اور رمضان کے چھوٹے ہوئے فرض روزے, اصل میں یہ دونوں فرق ہیں, وہ نفر روزے ہیں اور رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے فرض ہیں. تو ایسا میرا خیال یہ ہے کہ انسان ایک ہی روزے کے اندر یہ نیت کر لے کہ یہ میرا فرض روزہ بھی ہے اور یہ میرا نفر روزہ بھی ہے، تو واللہ اعلم یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ الگ سے سنت سے ثابت ہیں اور یہ والے الگ سے فرض سے ثابت ہیں، اس لیے شوال کے 6 روزے الگ سے رکھنے ہوتے ہیں اور رمضان کی قضائی کے روزے جو ہے وہ الگ سے رکھنے ہوتے ہیں، ان دونوں کو ایک میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ پہلے رمضان کے رکھ لے اور بعد میں شوال کے رکھ لے، یا پہلے شوال کے رکھ لے اور رمضان کے بعد میں کسی وقت رکھ لے، تو جو ہے اللہ اعلم یہ جو ہے اصل بہتر ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بولیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہمارے مسلمانوں کی سب سے بڑی جو غلطی ہے یا کمی کوتاہی ہے وہ یہی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز اور نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ وتروں کو مغرب کی طرح مت پڑھو، تو مغرب کی طرح اسے پڑھنا صحیح نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی پڑھ لو تو پھر، اگر صحیح ہے تو پھر اس حدیث کا معنی کیا رہ گیا؟ پھر یہ حدیث کا کیا مطلب رہ گیا؟ تو حدیث میں یہی ہے کہ اسے مغرب کی طرح نہ پڑھا جائے، تو اسے جو ہے یعنی یا تو 3 رکعتیں اکٹھی پڑھی جائیں تو درمیان والا تشہد نہ ہو، اور اگر جو ہے یعنی 2 رکعتیں الگ پڑھ کے 1 رکعت الگ پڑھی جائے، تو یہی اصل طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ ممانعت بھی آ رہی ہو اور انسان پھر کہے کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ صحیح، جس سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نہیں ہے تو نہیں ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے. جی بھائی آگے ہیں، مائک پہ آ جائیے آپ. عبداللہ جی آپ ہیں، آپ میری سکرین پہ آپ مائک کر لیجیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نظر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان جو ہے صبح و شام کے اذکار کرے، جو انسان کو دن بھر کے تمام قسم کے مصائب مصیبتیں اور مشکلات سے جو ہے وہ بچاتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ انسان صبح و شام کے اذکار کی جو ہے جو صبح و شام کی دعائیں ہیں ان کی پابندی کرے، یہ ہے جو انسان کو نظر سے جو ہے وہ بچا سکتی ہیں. باقی نظر کا لگنا برحق ہے، لیکن نظر کا لگنا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جیسے جسے جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں. نظر کا لگنا جو ہے تھوڑا سا دیکھیں نا قرآن مجید میں جہاں پہ یہ موجود ہے نا، سورۃ فلق کے آخر میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ اللہ حسد کرنے والے کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے. تو ظاہر انسان جب کسی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ انسان صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی سسٹر جنہوں نے اس کی مانگ پہ آ سکتی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کی آواز ذرا آہستہ ہے, اونچی بولیں گے تو سمجھ آئے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے پریگننٹ ہے اور اس کا حمل ہے تو اس کے لیے وضو میں پاؤں دھونا مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, پاؤں دھونا وضو کے لیے فرض لازم ہے, الا یہ کہ انسان جو ہے وہ یعنی اس سے بھی کوئی بڑی مشکل ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. اگر عورت کوئی چیز رکھ لے جس پہ وہ بیٹھ کے وضو کر سکتی ہو, یا پاؤں کو سائڈ سے وہ تھوڑا سا پیچھے کر کے وضو کر سکتی ہو, یا وضو میں مدد جو ہے اس کی لی جا سکتی ہے, اس کی جو ہے مدد جو ہے وہ لی جا سکتی ہے, مدد جو ہے وضو میں ایک دوسرے کی یعنی لینا ممکن ہے, کہ اگر خود نہیں کر سکتی ہیں تو اسے جو ہے اس کی کسی طریقے سے جو یعنی کوئی اور ہو جو اس کے پاؤں وغیرہ کو دھلا دے, کوئی بیٹی ہے یا کوئی اس طرح ہے یا کوئی خامد ہے, تو ایسا ہونا جائز ہے, ایسا وضو میں جو ہے وہ جائز ہے یعنی. لیکن یہ کہ وضو میں پاؤں کا چھوڑنا یہ کسی طرح جو ہے وہ جائز نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. کسی سے پہلے سوال کی, اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے یعنی پاؤں کا دھونا لازم ہے, بات ختم, یعنی پاؤں کا دھونا جو ہر صورت میں لازم ہے. جی سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کوئی پریشانی ہے, اس کے لیے دعا کیا کی جائے. لیکن سسٹر سب سے بہتر تو دعا یہ ہے کہ عورت اگر نماز پڑھے اور نماز کے بعد اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کی جائے, صبح و شام کے اذکار کیے جائیں, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا جو ہوتا ہے نا ہمارے مسلمانوں میں ایک مخصوص سا جو ہے وہ ایک مزاج سا بن گیا ہے کہ ہر کام کی جیسے کوئی مخصوص دعائیں بنائی جائیں, جی اللہ معافی دے, کچھ ایسے نام نہاد مسلمان یا کچھ ایسے ٹی وی چینلز یا کوئی ایسے ذریعے ہیں کہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں, جی ہمیں مسئلہ بتاؤ فلانے مسئلے کی, یہ حدیث, یہ دعائیں, جی یہ پڑھو, یہ اتنی بار پڑھ لو, یہ ہزار پڑھ لو بار, ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنائی ہوتی ہے, اور کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مذہب یا دین سے انہوں نے اس طرح کر کے بنایا ہے. تو اس لیے جو صحیح چیز ہے وہ یہی ہے کہ انسان نمازوں کی پابندی کرے, قرآن مجید کی تلاوت کرے, صبح و شام کے اذکار اور دعائیں پڑھے, اور جو ہے یعنی اس پہ جو ہے یہی سب سے بڑا دلوں کا اطمینان ہے. اور اگر انسان اس کے علاوہ بھی زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلیمتانی حبیبتانی الرحمن خفیفتانی فی المیزان ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں اور ترازو میں وزن میں ان کا زیادہ ہوگا, اور زبان پہ ہلکے سے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کو کثرت سے پڑھا جائے, استغفر اللہ العظیم یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اس کو کثرت سے پڑھا جائے, درود شریف ہے اس کو کثرت سے پڑھا جائے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کو کثرت سے پڑھا جائے. یہ جتنے بھی اذکار ہیں
ہر ایک ذکر کے اپنے فضائل ہیں, اور ہر ایک فضیلت کو الگ الگ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور ذکر ہے ہی نہیں. تو ان تمام کو جو ہے مختلف اوقات میں کثرت سے پڑھا جائے, یہی چیزیں ہیں جو پڑھنے کی, کوئی مخصوص ایسی دعا نہیں ہے کہ جو پریشانی کے لیے ہو. جی سی سر, نیکسٹ جنہوں نے ہینڈ پیس کیا ہے سر, قمر مائک پہ آ جائیے. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر, ایسا ہے کہ اس سوال میں مجھے تھوڑی سی ایک دو چیزیں دیکھنی ہیں, میں انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے اتنی دیر دیکھتا ہوں آپ کے سوال کو, میں اس کے بعد انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. جی نیکسٹ سسٹر, آپ ذرا مائک پہ آ جائیے. جی نیکسٹ سسٹر, آپ مائک پہ آ سکتی ہیں, سوال کر لیجئے, میں انشاءاللہ سسٹر آپ کے جواب میں ابھی تھوڑی دیر میں دیتا ہوں انشاءاللہ. جی سسٹر, سب سے پہلے میں ان کا سوال کا جواب دے لوں. سسٹر, آپ نے اس بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ کیا جائے اسی دن جس دن جو ہے وہ نکاح ہو رہا ہو, اس کی کوئی اجازت یا اس سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ سسٹر, بہتر یا افضل یہی ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ اس وقت کیا جائے جب میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں اکٹھے ہو چکے ہوں, افضل بہتر یہی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی آرڈر ہونا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فکس ہونا ایسا نہیں ہے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جو ہے وہ ولیمہ جو ہے وہ فرمایا تھا, تو اس کی معاملے میں وسعت ہے. افضل بہتر یہی ہے کہ دوسرے دن کیا جائے, لیکن کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہو, کوئی حالات ہوں, تو ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے جو ہے ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے بارے میں کچھ تفاصیل یہ لنک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دیا ہے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہیں, آپ اسے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, جس کا خلاصہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. افضل سنت یہی ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ بعد میں کیا جائے, لیکن یہ ہے کہ کچھ حالات یا کچھ ایسے مسائل یا کچھ ایسی مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ کسی وقت جو ہے اس کو نکاح والے دن ہی یا دوسرے تیسرے دن اس طرح کر کے اس کو لیٹ کیا گیا ہو, تو کوئی بھی ایسی کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے. جی باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں حکم ضرور ہے. اصل میں یہ چیز جو ہے نا سسٹر, ایسا ہے کہ جو ہوتے ہیں نا انسان کے معاملات, نکاح ولیمہ یہ ایسی ہیں کہ یہ انسان کے معاملات ہیں, اس میں سب کچھ جائز ہوتا ہے, یہاں تک کہ کسی خاص چیز کی دلیل آ گئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن کیا ہے, لیکن قول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ولیمے کو یہ فرمایا ہے کہ اولم ولو بشاد, ولیمہ کرو اگر ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو, تو اس کا کوئی مدت نہیں مقرر فرمائی, تو یعنی بول کر کوئی مدت نہیں دی کہ فلاں ٹائم یا فلاں ٹائم, کس ٹائم کرو کس ٹائم نہ کرو, اس کی کوئی مدت نہیں متعین فرمائی. تو ٹائم کا مقرر کرنا یہ ہم اپنی طرف سے تھوڑا سا کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ جو ہے ولیمہ جو ہے وہ جو ہے وہ دوسرے یعنی نکاح کے بعد جو ہے جب میاں بیوی کے آپس میں تعلق ہوتے ہیں تو اس کے بعد صبح کو ولیمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. سسٹر, جو آپ کا سوال ہے, جنہوں نے بعد میں سوال کیے ہیں, آپ کا پہلا سوال ہے کہ کیا وتر کی کوئی قضاء ہے یا نہیں ہے. وتر کی یاد رکھیں کہ وتر کی قضا ہے، وتر اگر رہ جائے تو سیم اسی طرح وتر کی قضا دی جا سکتی ہے، لیکن قضائی میں وہ فرض نہیں ہو جاتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب وتر رہ گیا تو اس کی قضا دینا فرض ہے، نہیں دے گو تو گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، جس طرح اس کا پڑھنا تھا اسے ہی اس کی قضائی ہے، اگر کسی وجہ سے انسان نہیں بھی قضائی دے سکا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، دے دے گا تو ثواب ہوگا، اور اگر نہیں دی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور ایک انسان بالکل ہی وتر پڑھنا عادتاً ویسے پکا پکا چھوڑ دے تو یہ غلط ہوتا ہے، باقی یہ ہے کہ اگر اس کا کبھی وتر رہ جائے تو بہتر ہے اس کی قضا دے دے، اور اگر قضا دے دے تو انشاءاللہ اس پہ اجر ملے گا، نہیں دے سکا تو اس پر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وتر اصل میں نفل کی کیٹاگری ہے، وہ الگ بات ہے کہ یہ اس کیٹاگری میں ٹاپ پر ہے کہ جس کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ کیٹاگری نفل والی ہے، فرض والی کیٹاگری نہیں ہے۔ جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس سے ایک بات ذہن رکھیں، قرآن مجید نے بار بار جب حکم دیا ہے، یعنی پہلے مجھے اس سوال کا میرے بھائی جواب دینے دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں حکم دیا ہے، یا ایو الذین آمنو 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 آمنو، بار بار کہا ہے، یہ آمنو کا معنی تو ہے تو صیغہ تو مذکر کا ہے کہ اے وہ مردوں جو ایمان لائے ہو، تو کیا یا ایو الذین آمنو میں عورتیں نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں، یعنی اگرچہ صیغہ جو ہے ورڈ جو ہے وہ مرد کے لیے ہے، لیکن قرآن مجید کا ہر خطاب جو مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، یا حدیث جو ہے، یا عمل جو ہے، کیا ہم یہ اس کے لیے دلیل کے لیے تلاش کرنا شروع کر دیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے الگ ہوگا؟ نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، یہاں تک کہ فرق ہونے کی دلیل آ جائے۔ اگر دلیل نہیں آئی ہے تو جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مردوں کے لیے بھی وہی ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی ہے۔ اس لیے جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، جو سنت ہے، وہ عورتوں کے لیے بھی وہی ہے، مردوں کے لیے بھی وہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کسی میں دلیل آ جائے، لیکن اب دلیل مثلا دلیل کہاں پر ہے کہ عورت کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، مرد کی مسجد میں پڑھنا افضل ہے فرض نماز؟ ٹھیک ہے، عورت کی یہاں فرق آ گیا۔ اسی طرح جمعہ جو ہے وہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے، یعنی لازم ہے، یہاں فرق آ گیا۔ اب یہ جو ہر سجدے میں جو ہے فرق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ یوں ہے، عورتوں کے سجدہ یوں ہے، ہاتھ یوں باندھ رہے ہیں، یوں باندھ رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ والے فرق جو ہے کسی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے، یعنی کسی بھی معتبر روایت میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ہے نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے، سجدے میں، بیٹھنے میں، نماز کے ادائیگی کے اندر جو فرق والی ایسی جی حدیثیں ہیں کہاں پر ہیں؟ دیکھیں میں آپ ایک بات بتاؤں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے دنیا کو چھوڑ کر دین کو اپنانا ایک امتحان ہے، دنیا میں تو بڑے کھیل تماشے ہیں اور بڑی زیب و زینت آرائش ہے فلاں ہیں، اس کو چھوڑ کے دین کے اوپر آنا ایک امتحان ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی دین پہ چلتے ہوئے صحیح اور غلط کی پہچان کرنا بھی ایک امتحان ہے، دین پہ چلتے ہوئے بھی، دین پہ اللہ تعالیٰ نے سورت فرقان کے آخر میں کچھ رحمان کے بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں میں جو ہے سورت فرقان کی آیت نمبر 73 میں فرمایا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان پر رب کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں۔ بلکہ غور فکر تدبر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے سوچنا کہ یہ رب, حالانکہ اللہ نے کہا ذکرو بی آیاتی ربہم, تو رب کی آیات پہ بھی غور فکر تدبر کرنا ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی فرق ہے فرق ہے, کہیں نہ کہیں تو دلیل ہر ایک نے بنائی ہی ہوتی ہے. وہ جیسے کسی سے پوچھا تھا نا کہ جی وہ جو بعض لوگ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ گیارہویں شریف دینی چاہیے, گیارہ چاند کی گیارہ تاریخ کو جو ہے وہ کچھ بنا کے اور کسی بزرگ کے نام پہ بنایا جاتا ہے کہ فلاں کے نام پہ دینا ہے جی. تو کسی سے پوچھا کہ اس کی دلیل کہاں ہے, تو کہنے کا قرآن مجید میں ہے. کہاں پہ دلیل ہے جی؟ سورۃ اخلاص میں ہے. کیسے بنتی ہے جی دلیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً. کفواً, ون انگریزی میں ایک کو کہتے ہیں, ون احد احد عربی میں ایک کو کہتے ہیں. تو جب ایک اور ایک برابر ہو گیا تو کتنے ہو گئے؟ گیارہ ہو گئے, لہذا ثابت ہو گیا گیارہ. تو اس طرح کی دلیل بنانا یا اس طرح کر کے چیزیں بنانا تو کوئی بھی چیز بنائی جا سکتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی دلیل بنائی ہوتی ہے. جی حضرت عائشہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یوں تھا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک یوں تھا, کچھ ایسے دلائل پیش کیے ضرور جاتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ کوئی ایک ایسی معتبر روایت ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز الگ کر کے دی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. جن چیزوں میں فرق واضح کیا وہ واضح ہے, عورتوں کی گھر میں نماز افضل ہے, مردوں کی مسجد میں افضل ہے, عورتوں پہ جمعہ کا یہ حکم ہے, مردوں پہ یہ حکم ہے, نماز جنازہ جو ہے عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے, مردوں کے لیے یعنی جو ہے وہ نماز جنازہ جو عورتیں پڑھ تو سکتی ہیں لیکن مردوں کی طرح ان کے اوپر فرض کفایہ نہیں ہے. اس طرح کے احکامات میں فرق ہے, لیکن یہ رکوع ہے, سجدہ ہے, بیٹھنا ہے, یہ سب چیزیں مردوں کی اور عورتوں کی برابر ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی سسٹر, جنہوں نے ایڈریس کیا آپ سوال کر لیں, اور آپ کا سوال سوری یہ آخری سوال ہوگا, اس کے بعد میں اجازت لوں گا. جی سسٹر, جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آپ کی آواز کافی آہستہ ہے, آپ پلیز تھوڑا سا اونچی بول دیجیے. جی سمجھ آ رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ امید ہے کہ آپ نے بات پوری ہوگی. جی میری آواز پہنچ رہی سسٹر؟ آپ کی آواز رک گئی تھی. میری آواز پہنچ رہی آپ تک سسٹر؟ میں ذرا جلدی سے آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ کا سوال جو تھا کہ نماز میں خشوع نہ ہو تو نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے, اور اسی سوال کے ضمن میں دوسرا ہے کہ تشہد میں درود شریف کے دو کلمات پڑھ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے. سسٹر ایسا ہے کہ نمبر ایک, کسی بھی نماز کو دو دفعہ نہیں پڑھا جا سکتا. خشوع کم رہ گیا ہے, جو مرضی ہے, اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا جو طریقہ ہے سجدہ سہو کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ ہے, لیکن ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان نماز کو دوبارہ پڑھے توڑ کر, یا یہ ہے کہ اب جی صحیح نہیں پڑھے گی لہٰذا میں دوبارہ پڑھ لوں, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. نماز ایک ہی دفعہ فرض نماز پڑھی جائے گی, اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو انسان اللہ سے معافی مانگے, خشوع نہیں ہو سکا ہے اور نوافل پڑھے, دعا کرے اللہ سے معافی مانگے, جو بھی ہے, لیکن نماز دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے, اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. اور رہی یہ بات کہ التحیات پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے التحیات پہ تو اس میں درود شریف اگر اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا تو غلطی ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں, پہلے التحیات میں بھی آپ التحیات بھی درود شریف بھی اور دعائیں بھی پڑھ لیں تو جائز ہے, بہتر ہے, ثواب ملے گا. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ التحیات کے ساتھ جو ہی اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو فوراً سجدہ سہو ہو جائے گا, نہیں, یا یہ کہ کفارہ آ جائے گا, یا یہ ہے کہ جرمانہ پڑ جائے گا, کوئی ایسا نہیں ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھا, دعائیں بھی پڑھی, اور پھر دوسرے التحیات میں بھی آخری میں بھی آپ نے دعائیں درود شریف, التحیات بھی درود شریف بھی اور دعائیں بھی پڑھی, تو یہ جائز ہے, ایسا کوئی نہیں. ہاں عموماً طریقہ یہ ہے, عموماً عام طریقہ یہ تھا کہ پہلے تشہد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم التحیات پڑھ لیتے تو اٹھ جاتے, کھڑے ہو جاتے, لیکن اگر پڑھ لیا جائے التحیات کے بعد درود شریف بھی دعائیں بھی تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اور وہ جو پڑھا جائے گا اس کا انشاءاللہ ثواب ہی ملے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے تشہد میں تین کلمات اوپر کر لیے گئے تو جی اب نماز ختم ہو جائے گی, اب دوبارہ پڑھنا ہے, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. نماز کو ایک ہی دفعہ پڑھنا ہوتا ہے, اور نماز کو دوبارہ پڑھنے کا کوئی بھی غلطی ہو جائے اس غلطی کی اصلاح ہوتی ہے, اس غلطی کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنے کا, مثلا ایک رکعت پہلے سلام پھیر دیا تو بھائی دوسری ایک رکعت پڑھ کے جو ہے وہ دو سجدے کر لیے جائیں, دو رکعتوں پہ سلام پھیر دیا باقی دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیا دو سجدے کر لیے جائیں, جو طریقہ ہے وہ یہ کیا جائے, نماز کو دوبارہ دہرانے کا کوئی تصور نہیں ہے. جی یہ تھا آپ کا پہلا سوال, ٹھیک ہے. اگر دو یا تین لفظ کیا تو پھر اٹھ جائیں, اٹھ جائیں یا پڑھ لیں, دونوں جائیں بہتر ہے, پھر پڑھ لیں بہتر, اگر دو تین لفظ پڑھے گئے, دو تین لفظ ہو گئے ہیں تو آپ پڑھ لیں درود شریف کو پھر اٹھ جائیں, پڑھ لیں درود شریف کو پھر اٹھ جائیں, کوئی حرج نہیں ہے, وہ درود شریف پڑھا جائے گا اس کا ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ دو تین لفظ پڑھ لیے گئے ہیں تو اب جو ہے وہ غلطی ہوگی, کوئی گناہ ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا جو ہے وہ جائز ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور دوسرا آپ کا جو سسٹر سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, اہل سنت ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, جو مجھے سمجھ آئیے ہر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود جو ہے وہ دلیل حجت ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہے چاہے وہ اپنا نام اہل السنہ رکھیں, چاہے وہ اپنا نام جو ہے وہ چاہے اپنا نام اہل حدیث رکھیں, جو بھی نام رکھیں, نام پہ کوئی بڑی بحث نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کوئی کہتا ہے کہ مسلک اہل حدیث ہے کوئی مسلک, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے, ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, من قبل وفی آدھا, پہلے بھی آرام تھی اور مسلمان ہیں, ہاں یعنی مسلمان ہیں, اور باقی رہا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے یہود کے لیے. دیکھیں ایک بار میری بات کو, اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا دیکھیں, کیا جو ہے یہود کا بھی اصل نام تو مسلمان ہی تھا نا, یہود کا اصل نام تو مسلمان ہی تھا نا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا سورۃ حج میں, اس نے پہلے بھی اور بعد میں تمہارا نام مسلم بنا رکھا ہے. لیکن یہود کو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے یعنی یہود کو خود جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب بھی کہا ہے. تو اس طرح کر کے نام جو صفاتی نام ہوتے ہیں, صفاتی جی ہم اہل السنہ ہیں, اہل الحدیث ہیں, فلاں ہیں, یہ ایک صفاتی نام ہے, اصل ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسلک تھا وہ مسلک, یہ غلط ہے. اصل دستور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, چاہے اپنے آپ کو اہل السنہ کہو, چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہو, جو مرضی کہہ لو, جو مرضی کہہ لو, دستور یہ بنا لیں کہ جہاں اللہ کا قرآن مل جائے, جہاں اللہ کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے, آپ کی سنت مل جائے, جہاں سے ملے, بس یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس چیز کا مکلف ضرور ہے کہ وہ تحقیق کر لے کہ واقعتاً یہ بات بنتی ہے. یہ سسٹر ایک منٹ جی, کہ یہ آیا حدیث بنتی ہے یا نہیں بنتی, ایسا ہے تو نہیں ہے کہ ادھر سے کہاں سے کوئی چیز اٹھائی اور ہر ایک کہہ دے کہ یہ بھی سنت ہے یہ بھی حدیث ہے, نہیں, تھوڑا سا تحقیق کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی جب حدیث ثابت ہو جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا فرمان ہے, جب تک اس کے اوپر عمل کرتے رہو گے تو صحیح راستے پہ رہو گے. یہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے. سسٹر 105 آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے مائک چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا, آپ کا مائک بار بار جمپ کر رہا ہے. تو یہ امید ہے کہ بات سمجھ آئے گی. مین چیز دستور ہے, کتاب و سنت, بس. باقی رہا اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ اکرام کو سمجھنا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کے فرامین کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنا یہ بھی صحیح ہے, ائمہ اکرام اولیاء اکرام کا احترام کرنا یہ بھی ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ شریعت سازی کا حق جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو دیا جائے, اس میں یہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور سب اماموں نے یہی فرمایا ہے کہ اگر میرے فرمان کے مقابل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا. یہ سب نے یہ کہا ہے, اترکو قولی بقول رسول اللہ اذا صح الحدیث وهو مذهبی, یہ سب کے فرامین ہیں. تو اب بعد والے لوگوں نے تعصب کر لیا کہ جی اب امام صاحب نے یہ فرما دیا ہے, ہمیں حدیث مل گئی ہے, ہم حدیث کو نہیں لیں گے, امام کی بات کو لیں گے, اور امام کی بات کو پکا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے ادھر سے جمع کر کے ادھر سے جمع کر کے بات کو بنائیں گے, یہ صحیح نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیا جائے, اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کے, انبیاء یعنی تابعین کے, یا اس کے بعد جو ہے ائمہ اکرام کے, تمام کے اقوال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھا جا سکتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یس اور اگلا کہے کہ اس کی تشریح ہے نو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ یس اور اگلا کہہ رہا ہو جی اس کی تشریح بنتی ہے نو, تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ نو والے کے پاس یس والا فرمان پہنچا نہیں تھا, اس لیے اس نے نو کہہ دیا ہوا تھا. اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یس والا فرمان موجود ہے تو وہ نو کبھی نہ کہتا. ہمیں یہ کہنا چاہیے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ اصل چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے, امید ہے کہ بات جو ہے وہ کلیئر ہوگی ہوگی. جزاک اللہ احسن. تیسرا آپ کا جلدی سے سوال میں پورا کر دیتا ہوں کہ آپ کا سوال تھا وحدت الوجوہ کیا چیز ہے. وحدت الوجوہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمانوں پہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کائنات میں مکس ہوا ہوا ہے, جیسے پانی میں نمک مکس ہو جاتا ہے, میں بھی اللہ ہوں, آپ بھی اللہ ہیں, یہ دیواریں بھی اللہ ہیں, یہ کمپیوٹر بھی اللہ ہے, یہ پتھر بھی اللہ ہے, یہ ساری کائنات جو ہے سب مل کر جو ہے وہ اللہ بن رہی ہے. یہ غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. یعنی یہ عقیدہ وحدت الوجوہ کا ہے
کہ یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ ہے, تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اس کا جو اس عقیدے کا جو موجد تھا وہ کہا کرتا تھا لا ادری انا الرب او انا العبد, کہ میں مجھے نہیں پتا کہ میں رب ہوں یا بندہ ہوں. وہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں رب ہوں یا بندہ ہوں. تو یہ عقیدہ وحدت الوجود کا جو ہے وہ غلط ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ اس کائنات سے اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے. جی میرا خیال ہے کہ آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. تو آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے, آپ لوگ جو ہے وہ دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.